السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم. پاکستان کے دونوں ایوانوں سے کثرت رائے سے منظور. ملک میں اب دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعظم نواز شریف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں انڈونیشیا کی سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سمندر میں تباہ شدہ طیارے کے ملبے کی تلاش جاری ہے اور بلیک باکس یا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کو ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہو گئی ہے جس سے جوہری ہتھیار کو اتنا چھوٹا بنایا جا سکتا ہے کہ وہ میزائل کے ایک سرے پر نصب ہو سکے. اور مصر کی سیکیورٹی فورسز کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ دارالحکومت قاہرہ کے جنوب میں واقع ایک شہر کے چرچ کی حفاظت پر معبور 2 پولیس اہلکاروں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دونوں ایوانوں نے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. ان ترمیم کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مؤثر بنانے کے لیے اس کا ارتکاب کرنے والوں کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دلوانا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے قانون سازوں نے آئین میں 21ویں ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. منگل کی صبح قومی اسمبلی میں اراکین نے ترامیم کی شیک وار منظوری دی، جس کے بعد ترامیم کے مسودے کو منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا. دونوں ایوانوں میں کسی بھی جماعت کے رکن نے اس کی مخالفت نہیں کی، تاہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. وزیر اعظم نواز شریف نے سینٹ سے خطاب میں کہا کہ آئین ترامیم کے حوالے سے تحفظات کو دور کرنے کے لیے حکومت نے بھرپور کوشش کی. انہوں نے کہا کہ خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے ہوگا اور ان عدالتوں میں مقدمات وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہی چلائے جائیں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن پاکستان کے لیے ایک بڑا مبارک دن ہے کہ قوم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کے جن کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنا ہے. قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دہشت گردی کی اس ساری جو ہے وہ اس جو دہشت گرد لوگ جو ہیں ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے. جناب اسپیکر، اس مہذب معاشرے میں اس قسم کی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دہشت گردوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے.
تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ آئینی ترامیم میں ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا.
تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلائیں گے، ایم ایم اے کی سابق جماعتوں کو ہم بلائیں گے، تنظیمات مدارس دینیہ کو بلائیں گے، اور آج جو بل پاس ہوا ہے اس پہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا میٹھی گولیاں کھلائی جاتی رہیں اور اس بل میں اب کیا وہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں، اس پر ہم پھر ایک جامع رد عمل دیں گے.
نئی آئینی ترامیم کا مقصد انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت ریاست پاکستان کے خلاف جنگ میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی اور دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کو آئینی تحفظ دینا ہے. آئینی ترامیم پر ووٹنگ سے قبل قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کا قیام اسلامی جماعتوں کے خلاف نہیں.
کہیں یہ تصور کہیں حد تک بھی نہ جائے کہ یہ اسلامی جماعتوں کے خلاف قانون ہے، یہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہے. وہ اسی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں چاہے کوئی نقصان بھی ہو مگر کیونکہ سب سے پہلے ہمیں انسانوں کی زندگی اہم ہے، اس ملک میں بسنے والے آنے والے نسلوں کی حفاظت ہے، اس ملک پاکستان کے نام کو قائم رکھنے کی اہمیت ہے، چاہے ہمیں لوگ غلط بھی کہہ دیں ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔
خورشید شاہ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ فوجی عدالتیں ملک کے آئین اور نئی آئینی ترامیم پر عمل درآمد کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ پیر کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ وہاں سے ہر کسی کو پھانسی ہی کی سزا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کے بقول فوجی عدالتوں میں صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے اور انہیں صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ملک کو چھپے ہوئے دشمن کا سامنا ہے اور ان حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں فوج کے زیر انتظام ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تقریباً تمام ہی حلقوں کی جانب سے مؤثر اقدامات کے مطالبات کیے گئے۔ بعض وہ جماعتیں یا تنظیمیں جو ماضی میں طالبان یا دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کے حق میں آواز بلند کرنے سے کتراتی تھیں، پشاور حملے کے بعد ان کی طرف سے بھی کھل کر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث افراد کی مخالفت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے بھارت کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ نام نہاد دہشت گرد کشتی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ کر رہا ہے اور وہ ہر قسم کی دہشت گردی کا مخالف ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر کے اس الزام کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ ہفتے بھارتی سمندری حدود میں ایک پاکستانی کشتی گھس آئی تھی جس پر مشتبہ دہشت گرد سوار تھے۔ بھارتی وزیر کا کہنا تھا کہ کشتی پر سوار افراد نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ تاہم منگل کو پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھارت کے اس الزام کی سخت الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارتی وزیر کا دعویٰ سراسر بے بنیاد اور بے سروپا ہے۔ بیان میں ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ہر قسم کی دہشت گردی کا مخالف ہے اور ان کے بقول پاکستانی حکومت اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج دہشت گردی کے خلاف جامع اور بلا امتیاز کارروائیاں کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تسنیم اسلم نے متنازع علاقے کشمیر میں عارضی حد بندی اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی بھی مذمت کی۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان حالیہ دنوں میں سرحد پر حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فورسز نے پیر کو بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ورکنگ باؤنڈری پر سرحد پار سے بھارتی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی جس سے ایک خاتون سمیت چار افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت کی طرف سے اس تازہ واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن حکام حالیہ دنوں میں دونوں جانب ایسے واقعات میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 9 افراد کے مارے جانے کا بتا چکے ہیں۔ پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جعفر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو دونوں ملکوں اور خطے کے امن کے لیے مضر قرار دیا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسٹرن بارڈر پر یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے فوج کی جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایک مستحکم سٹیبل پاکستان اور پرامن پاکستان بھارت کے لیے بہتر ہے، نہ کہ یہ ایک آگ جل میں جلتا ہوا پاکستان جو ہے وہ بھارت کا ہمسایہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکمرانوں کو، جو خاص طور پر وزیر اعظم کو، بھارتی وزیر اعظم کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
ادھر سرحدی واقعات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر امریکہ نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے ایک روز قبل ہی پاک بھارت سرحد پر تازہ تناؤ کی خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی تھی کہ دونوں ملک مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان بھارت ورکنگ باؤنڈری پر تناؤ کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توقع کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملک مسائل کے حل کے لیے باہمی بات چیت کا راستہ اپنائیں گے۔ بقول ترجمان، مکالمے کے علاوہ مسائل کے حل کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پیر کے روز ایک سوال پر محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ ظاہر ہے امریکہ کو ان اطلاعات پر تشویش ہے۔ ترجمان نے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ماضی میں دونوں ملک وفود کا تبادلہ کرتے رہے ہیں، جن اقدامات کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے حکام کے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ واقعے میں دونوں جانب 2 افراد ہلاک اور کم از کم 8 زخمی ہو گئے ہیں۔
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
इंडोनेशिया की सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह का कहना है कि एयर एशिया की परवाज 8501 के मलबे और मुतासरीन की तलाश के इलाके को मजीद बढ़ा दिया गया है, जबकि कारकुनान जहाज के ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह हेनरी बॉम्बोंग सोएलसेटो ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुक्काम बहरे जावा के करीब एक और मकाम पर भी तलाश की सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं। मजीद तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट में, शहनाज नफीस की जबानी।
इंडोनेशिया की सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह का कहना है कि इंडोनेशिया की परवाज 8501 के मलबे और मुतासिरीन की तलाश के इलाके को बढ़ा दिया गया है, जबकि ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिशें भी जारी हैं। ये ऐलान एजेंसी के सरबराह हेनरी बांग बेंग ने मंगल के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि ओहदेदार बहरे जावा के करीब एक और मकाम पर भी तलाश की कार्रवाइयां शुरू करने जा रहे हैं। फ्लाइट 8501 एक हफ्ता पहले तूफान की वजह से समंदर में गिरा था। ताहम इस वाकये की असल वजूहात के बारे में सरकारी तौर पर अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इंडोनेशिया की रिसर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह के अल्फाज,
sudah mulai bisa bekerja dan ada beberapa penyelam yang sudah mulai
जेरे आप तलाश के लिए तमाम आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि गोताखोरों ने भी पहले से ज्यादा गहराई में जाकर तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अल्फाज थे हेनरी बॉम्बेंग के। तलाश में मसरूफ टीमें तयारे की दुम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है। लाशों की शनाख्त में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया की फोरेंसिक माहिरीन भी इंडोनेशिया की मदद कर रहे हैं। इस तयारे में 162 अफराद सवार थे, जिनमें से 37 लाशें बरामद हो चुकी हैं। समंदर में गिरने से चंद लम्हे पहले तयारे के पायलट ने तूफान से बचने के लिए मजीद बुलंदी पर परवाज करने की इजाजत मांगी थी। हुदूद में दीगर तयारों की मौजूदगी की वजह से पायलट का ये मुतालबा रद्द कर दिया गया था। पीर के रोज जकार्ता में इंडोनेशिया की हुकूमत ने इस इंकिशाफ के बाद कि एयर एशिया फ्लाइट 8501 को हादसे वाले रोज परवाज की इजाजत नहीं थी, महकमे हवाबाजी के कई ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। वजारती ट्रांसपोर्ट का कहना है कि इस एयरलाइन को सिर्फ पीर, मंगल, बुध और हफ्ते को इंडोनेशिया के शहर सूराबाया से सिंगापुर के लिए सफर करने की इजाजत थी, जबकि तबाह होने वाला जहाज इतवार के रोज सफर कर रहा था। इंडोनेशिया ने सूराबाया से सिंगापुर के लिए इस राउट को फिलहाल बंद कर दिया है। ताहम हुकूमत की जानिब से अभी मुकम्मल तहकीकात आना बाकी है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों की जानिब से हिरासा करने के लिए लगातार फायरिंग के बावजूद अमरीकी फौजियों ने शोरिश सदा सूबे में एक बेस पर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देने का आगाज कर दिया है। पेंटागन में वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार कार्ला बैब की रिपोर्ट के साथ मुदसरा मंजर।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान कर्नल स्टीव वॉरन ने बताया है कि अमरीका के तकरीबन 320 सर्विस मेंबर अंबर सूबे की अलसद बेस पर तैनात किए गए हैं। वो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मनसूबाबंदी में मशावरत और मावनत फ्राहम करते हैं, जबकि इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों की जानिब से इस अड्डे के आसपास मुसलसल गोलाबारी होती रहती है, लेकिन वॉरन कहते हैं कि दुश्मनों के हमले महज परेशान करते हैं।
They have thus far been wholly ineffective. No US personnel, no US equipment.
अब तक ये मुकम्मल तौर पर गैर मुअसर रहे हैं। इनसे ना तो कोई अमरीकी एहलकार और ना ही कोई साजो सामान मुतासिर हुआ है। वॉरन कहते हैं कि अलसद पर इराक के 7th डिवीजन के लिए अमरीकी ट्रेनिंग का आगाज 20 दिसंबर को हुआ।
The mission is focused on mission support planning, information and intelligence fusion, close.
इस मिशन में तवज्जो मिशन की जानिब से मदद, इत्तिलात और इंटेलिजेंस को मिलाकर देखने, فضائی سطح پر قریبی امداد کی مربوط کاروائیوں اور سیکیورٹی کی حکمت عملی میں مجموعی طور پر پیش قدمی پر مرکوز رہتی ہے۔ عراق میں دوسرے مقام پر تقریباً 170 امریکی فوجی اہلکار کیمپ تاجی میں عراقی سیکیورٹی فورس کی 4 بٹالین کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مقام بغداد کے باہر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 تربیتی مقامات اربل اور بسمایا میں قائم کیے جا رہے ہیں، تاہم پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی مزید کئی ہفتوں تک کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب لیگ لیبیا میں انتشار کی حالت کی بدتر صورت اختیار کرنے کو روکنے کے لیے اقدامات یا ڈائیلاگ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیگ میں لیبیا کے نمائندے ملکی فوج کو مسلح کرنے کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ملک میں تیل کے انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
لیبیا میں بحران پر تبادلہ خیال کے لیے عرب لیگ کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب ملک میں حریف رہنماؤں کے درمیان وہ قومی مذاکرات پھر ملتوی ہو گئے جن کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرابی نے قاہرہ کانفرنس کے مندوبین کو بتایا کہ لیبیا کے تنازع کا حل لیبیا کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ایسا حل ہونا چاہیے جو ملکی خود مختاری اور سالمیت سے بھی مطابقت رکھتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیگ لیبیا کی قانونی طور پر منتخب پارلیمنٹ اور اس سے وجود میں آنے والی حکومت کا احترام کرتی ہے۔ العرابی نے زور دے کر کہا کہ اس عمل میں شریک ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے اصولوں کا احترام کرے اور تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کر دے۔
وَأَنَّ مِنْ أَوْلِيَاتِنَا الْيَوْمِ اتَّخَذْ مَوْقِفْ حَاسِمْ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبیا کی سرزمین پر تمام طرح کے ایسے دہشت گرد اقدامات کے خلاف فیصلہ کن پوزیشن اختیار کی جائے جن سے ملک میں انتشار اور سیاست اور سیکیورٹی کے شعبوں میں خلیج پیدا ہوتا ہے۔ عرب لیگ میں لیبیا کے نمائندے امبیسڈر اشر بو رشد نے کہا کہ قتل و غارت گری بند کرانے کے لیے فوری طور پر فوجی اقدام لیا جائے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ لیبیا کی فوج کو مسلح کرنے میں مدد دے۔
وكلما تاخر حسم المعركه عسكريا ضد تلك الميليشيات الغاشمه ازداد تغولها وتقلصت فرص الحل السياسي للازمه من خلال الحوار وطاوله
كده رہی ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی تاخیر کا مطلب ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل کے امکانات مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ ان عناصر پر پابندی عائد کرے جو انفراسٹرکچر تباہ کر رہی ہیں اور تنازع کے حل کو خراب کر رہی ہیں۔ لیبیا میں پارلیمنٹ کے اسپیکر عقلا صالح کا انتخاب گزشتہ جون میں ہوا تھا۔ وہ عرب لیگ پر زور دے رہی ہیں کہ وہ لیبیا کے آئل کے انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کرے۔ ان کے بقول عسکریت پسندوں کے ہاتھوں تیل کے ذرائع کو قابل ذکر حد تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ صالح نے ترکی پر الزام عائد کیا کہ وہ فجر لیبیا نامی گروپ کی مدد کر رہا ہے جس نے گزشتہ سال طرابلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان عسکریت پسندوں نے وہاں حکومت قائم کر رکھی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے سیکیورٹی فورسز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت قاہرہ کے جنوب میں واقع ایک شہر کے چرچ کی حفاظت پر معمور 2 پولیس اہلکاروں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق دریائے نیل کے کنارے شہر منیا میں منگل کو یہ حملہ کیا گیا۔ بدھ کو کاپٹک یعنی قبطی مسیحی برادری نے کرسمس کے سلسلے میں تقاریب منعقد کرنا تھیں، جس سے قبل ملک بھر میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ قبطی مسیحی برادری کی جڑیں مصر میں ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی تعداد امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کو ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہو گئی ہے جس سے جوہری ہتھیار کو اتنا چھوٹا بنایا جا سکتا ہے کہ وہ میزائل کے ایک سرے پر نصب ہو سکے۔ منگل کو وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ وائٹ پیپر میں انکشاف کیا گیا کہ شمالی کوریا نے ابھی اس ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بقول پیونگ یانگ نے ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والی 40 کلوگرام پلوٹینیم کی مقدار حاصل کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے،
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سری لنکا کے صدر مہندا راجا پاک سے اپنی تیسری مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. اس بار انہیں سخت مقابلہ کرنا پڑے گا کیونکہ حزب مخالف کا دباؤ خاصا زیادہ ہے. یہ انتخابات دو سال قبل ہی ہو رہے ہیں. سری لنکا کی سیاسی صورتحال کے بارے میں نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی تجزیاتی رپورٹ بہجت چیلانی کی زبانی.
سری لنکا کے صدر مہندا راجا پاکسا نے جب پروگرام سے دو سال پہلے صدارتی انتخابات کا اعلان کیا تو توقع یہی تھی کہ وہ بآسانی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں ان کے سابق وزیر صحت مائتری پالا سری سینا کی طرف سے غیر متوقع طور پر چیلنج کا سامنا رہا. برسر اقتدار فریڈم پارٹی میں مسٹر سری سینا کی قیادت میں ایک اندرونی بغاوت کے نتیجے میں 20 سے زائد قانون ساز اور سابق وزراء صدر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. نسلی اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والی پارٹیاں اور مرکزی حزب اختلاف یونائیٹڈ نیشنل پارٹی نے بھی مسٹر سری سینا کے لیے حمایت کا اظہار کر دیا. قومی امن کونسل کے ڈائریکٹر جیہن پریرا کہتے ہیں کہ وسیع تر بنیاد پر سیاسی حمایت نے حزب اختلاف کی مہم کو تقویت دی ہے.
Therefore, the president is arrayed against a formidable opposition consisting of the main Tamil party, the main Muslim party.
قومی امن کاؤنسل کے ڈائریکٹر جہان پریرا کہتے ہیں کہ اب صدر کو ایک بھرپور حزب اختلاف کا سامنا ہے جو مرکزی تامل پارٹی، مرکزی مسلم پارٹی، مرکزی حزب مخالف سنہالا پارٹی اور خود ان کی اپنی پارٹی کا ایک حصہ ہے. پھر بہت سے تجزیہ کار ہیں جو صدر کو دراصل شکست کا سامنا کرنے والے کے طور پر ہی دیکھتے ہیں. مسٹر راجاپکسا کی مقبولیت اس وقت عروج پر پہنچ گئی تھی جب انہوں نے تامل باغیوں کے ساتھ طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی کو ختم کیا اور 2010 میں بآسانی دوبارہ منتخب ہو گئے. انہیں معیشت کو بحال کرنے پر بھی سراہا گیا، لیکن ناقدین انہیں مطلق العنانی کا الزام دیتے ہیں. انہوں نے کلیدی منصب اپنے بھائیوں کے سپرد کر دیے. ایک بھائی وزارت خزانہ کے سربراہ ہیں جبکہ ایک پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایک دفاعی سربراہ. مسٹر سری سینا صدر کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو ملکی معیشت، دولت اور انتظامیہ پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. کولمبو میں سینٹر فار پالیسی الٹرنیٹو کے سربراہ پائے کے سوتھی ساراوانا موٹو کہتے ہیں کہ بیشتر رائے دہندگان اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں. ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ملک میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ بدعنوانی کی سطح بلند رہی ہے اور برسر اقتدار خاندان کی طرف سے سرکاری وسائل اور اقتصادی سمجھوتوں کے بارے میں شفافیت کا فقدان ہے. روزمرہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جس سے مایوسی پھیلی ہے. 69 سالہ صدر اقتصادی ترقی اور استحکام کی بنیاد پر اپنی مہم چلا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ اس امید کا اظہار کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کا بنیادی حلقہ سنہالا بدھسٹ اکثریت انہیں واپس اقتدار میں لا سکے گی، لیکن مسٹر سری سینا اسی سنہالا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہیں بھی امید ہے کہ وہ تامل اور مسلمان اقلیتوں کے ووٹ حاصل کریں گے جو آبادی کا 30% حصہ ہے. مسلمان انتہا پسند بودھ بھکشوں کی طرف سے حملوں کے ایک سلسلے پر ناراض ہیں. تامل کہتے ہیں کہ انہیں بھی ایک طرف الگ تھلگ رکھا جاتا ہے جبکہ جنگی جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے کچھ زیادہ اقدام نہیں اٹھائے گئے. پریرا کہتے ہیں کہ اقلیتیں صدر سے بہت مایوس ہوئی ہیں.
After he won the election, there was the hope that he would...
قومی امن کونسل کے ڈائریکٹر جیہان پریرا کہتے ہیں کہ جب صدر نے انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی تو امید یہی تھی کہ وہ اقلیتوں کا خیال کریں گے، ملک کو متحد کریں گے، لیکن اس کی بجائے صدر راجاپکسا نے اپنے بنیادی سنہالا ووٹ بینک پر توجہ مرتکز کیے رکھی. ان کی حکومت اور انہوں نے یہ کہنا جاری رکھا کہ بین الاقوامی برادری اور ایل ٹی ٹی ای کی باقیات کی طرف سے خطرہ لاحق ہے اور انہوں نے فوج میں بھی کمی نہیں کی. انہوں نے طاقت میں نسلی اقلیتوں کو ساتھ ملانے کی بجائے اقتدار اپنی ہی گرفت مضبوط کی. مسٹر سری سینا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر راجاپکسا کی طرف سے مجتمع کی ہوئی بے تحاشا طاقت کو کم کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عدلیہ کی آزادی کو بھی نقصان پہنچا ہے. ابھی تک رائے عامہ کا کوئی باوسوک جائزہ سامنے نہیں آیا، لیکن بیشتر تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ انتخابات میں بھرپور مقابلہ رہے گا. انتخابی مہم پیر کے روز ختم ہوئی اور اپوزیشن کے خلاف تشدد کے واقعات، حکومت کے حامی گروہوں کی طرف سے ریلیاں نکالنے اور ووٹوں کے حصول کے لیے رشوتیں دینے کی بھی رپورٹیں ملی ہیں. تاہم حکومت ان تمام اطلاعات کو مسترد کرتی ہے. بیجل چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ذکر ہے معین اختر کا, موقع ہے ان کی سالگرہ اور پروگرام ہے فکر و فن.
جانے تمنا خط ہے تمہارا پیار بھرا افسانہ, دل لے لو نذرانہ.
شاید معین اختر جیسی شخصیت ہی کے لیے احمد فراز نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے گلیمر کی دنیا میں 6 ستمبر 1966 میں قدم رکھا. وہ حقیقتاً ایک ورسٹائل فنکار تھے. انہیں فن کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی پر ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے نوازا گیا.
سنو, تم آزادی کے دن کیا پہنو گے؟
ہتھکڑی. پچھلے 30 سال سے تم نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے, نہ کہیں جا سکتا ہوں نہ کہیں آ سکتا ہوں. بتاؤ, اما ابا نے کہا تھا لڑکی کا نام راحت ہے, سوائے راحت کے زندگی میں سب کچھ ہوں.
انہوں نے اداکاری, کمپیئرنگ, پلے رائٹنگ اور گلوکاری کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن اور ڈائریکشن میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا. تاہم معین کو زیادہ تر ان کی کامیڈی کی وجہ سے جانا جاتا ہے.
بھئی دیکھیے, آپ کے کرائے کا علاوہ ہماری چھاتی میں جل رہا ہے. یہ بچے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اب ہم بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے.
واہ, کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے, سبحان اللہ.
یہ کس تہذیب کے اصول ہیں؟ جب پچھلے ماہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے خود اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور مجھے کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں.
دیکھیے, منہ نکالا مگر وہ ہم نہیں تھے, ہمارے خالو تھے, جڑواں ہمارے, ہماری شکل ان سے ملتی ہے.
دیکھنا, غلط بیانی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بھلا آپ اور خالو مبشر جڑواں کیسے ہو سکتے ہیں؟
ملعون کراس کر گیا. بھائی دیکھیے, مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے, اس لیے جڑواں کہا تھا.
انہیں کئی زبانوں سے اچھی شناسائی تھی. انگلش, اردو اور پنجابی پر تو انہیں دسترس تھی ہی, اس کے علاوہ وہ بنگلہ, سندھی, پشتو اور گجراتی, یہ سب زبانیں بھی بول سکتے تھے. اس کے علاوہ انہیں میمن برادری کے لب و لہجے پر عبور تھا, جس کی وجہ سے بھی انہیں خاصی شہرت ملی. ایک ٹی وی ڈرامے سچ مچ میں ان کا مقبول کردار لوگوں کو آج بھی یاد ہے.
ارے جاہل آدمی, جیب اڑنے سے شادی کرنے کے لیے میرے کو اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضروری ہے کیا؟ بات کرتا ہے تو. ارے چل چل چل, تو اپنی زندگی کائے کو ادھر جایا کر رہے, جانے کہیں اپنا کام کر جا کے.
ان کے مزاح میں ایسی لطافت اور شائستگی تھی کہ ان کی کامیڈی فیملی انٹرٹینمنٹ کہی جا سکتی ہے. انہوں نے ستائی جملوں سے ہمیشہ اعتراض کیا.
بی بی صبر کریں, صبر, آپ کا باری بہت دور ہے. یہ بالکل ایسے جیسے میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں, آپ پل کے اس طرف ہیں, ابھی ٹائم لگے گا آپ کو, جب ٹھہر جائیے. یہ خواتین اتنی پہلے سے آئی ہوئی ہیں, پہلے ان سے نپٹ لوں, اس کے بعد آپ کی باری آئے گی.
میں بھی تو اتنی دیر سے کھڑی ہوں, آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. میرے 6 سوٹ سلنے ہیں.
بی بی اگر دیکھنے سے سوٹ سل سکتے ہیں تو لیجیے, یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیا فرق پڑا اس سے؟
ٹی وی ڈرامے کے ایک کردار مس روزی کے روپ میں معین اختر کو بے حد سراہا گیا.
میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں.
جی شکریہ. بھئی کچن میں میری ضرورت تو نہیں ہے نازیہ, میں تھوڑی سی تو ہوگی.
ان کے ٹاک شوز اسٹوڈیو 2.5 اور لوز ٹاک بہت پسند کیے گئے. لوز ٹاک کے تقریباً 400 شوز میں وہ ہر مرتبہ ایک نئے روپ, نئے ڈھنگ اور نئے لب و لہجے کے ساتھ سامنے آئے.
اور جس طرح سے ہمارے ملک میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے,
اور وہ سارا سمیان لائے گئے میری تینوں بیویوں کو چھڑ گئے.
یہ میں نے پڑھا ہے, ہم بے الزام تو ایسے بھی ہے, ویسے بھی صحیح, نام بدنام تو ایسے بھی ہے, ویسے بھی صحیح.
سارے بادشاہ سنگل خیر تھے, جوڑے تگڑے خوشحال تھے.
مجھے پتا ہے ابھی ریکارڈنگ کے بعد تم مجھ سے یہ کہو گے کہ یوسف بھائی وہ میری سالی PK 731 سے آ رہی ہے, کسی کو ایئرپورٹ پہ کہہ دیں.
اور انسان جو ہے وہ ڈیلی غلطی کا پتلا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ڈیلی غلطی کا پتلا ہو سکتا ہے.
آج تو بس اتنا ہی.
تنہائی کے نازک یہ لمحے صورت میں تیری ڈھل جاتے ہیں, راتوں کے اندھیروں میں اکثر یادوں کے دیے جل جاتے ہیں. جانے تمنا خط ہے تمہارا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی پارٹی کے مذاکرات کی ناکامی کے نتیجے میں حکومت کے خلاف دوبارہ احتجاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر مئی 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بااختیار کمیشن 18 جنوری تک تشکیل نہ دیا گیا تو ان کی جماعت حکومت مخالف احتجاج کے حوالے سے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اسلام آباد میں منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں عمران خان نے الزام لگایا کہ حکومت انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بااختیار کمیشن بنانے سے مسلسل ہچکچا رہی ہے۔ پشاور میں اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 4 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اپنا احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ دونوں جانب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن بعد میں تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ عمران خان نے منگل کو کہا کہ ان کی جماعت 18 جنوری کو اسلام آباد میں ایک جلسے کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، اور اگر جوڈیشل کمیشن تب تک تشکیل نہ دیا گیا تو پھر ان کے پاس احتجاج کا راستہ کھلا ہے۔
18 کو میں اعلان کروں گا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پھر نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ، اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو دشواریاں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، میں اپنی قوم کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی کوشش کی ہے، جتنا ہم نے لچک دکھائی ہے، وہ ہم نے دکھا دی ہے۔ 18 کو ہم پھر اپنا اگلا لائحہ ہمیں دینا پڑے گا۔
تاہم حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ سال اگست میں اسلام آباد میں پارلیمان کی عمارت کے سامنے احتجاجی دھرنا شروع کیا تھا، لیکن 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی کے زیر انتظام اسکول پر مہلک حملے کے بعد عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ مئی 2013 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی، اور اسی بنا پر 14 اگست سے اس جماعت نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کی نئی کانگریس کا اجلاس منگل کے روز شروع رہا ہے، جس میں دونوں ایوان ریپبلکنز کے کنٹرول میں ہوں گے، اور قدامت پسند جماعت کا مصمم ارادہ ہے کہ وہ صدر براک اوباما کی کچھ پالیسیوں کو واپس کرے گی۔ اپوزیشن پارٹی اپنے 2 سالہ نئے قانون سازی کے اجلاس کا آغاز انتہائی مضبوط تعداد میں کریں گے، جو اسے کئی برسوں بعد نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں حاصل ہوئی ہے۔ ریپبلکنز کو 435 کے ایوان میں 246 سیٹوں کی بھاری اکثریت حاصل ہے، جو پچھلے 70 سال میں سب سے بڑی اکثریت ہے، اور سینٹ کی 100 نشستوں میں سے اسے 55 نشستوں کی آسان اکثریت حاصل ہے۔ امریکہ کی اسکینگ ٹیم کے 2 ارکان آسٹریا میں آئے ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کو یہ واقعہ مغربی آسٹریا کے تفریحی مقام سوئلڈن کے پہاڑی علاقے میں مارچ گلیشیئر کے قریب پیش آیا، جہاں سالانہ اسکینگ کے عالمی کپ کے افتتاحی مقابلے ہو رہے ہیں۔ امریکی اسکی اور سنو بورڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری بیان کے مطابق 20 سالہ رونی برلاک اور 19 سالہ برائس ایسٹل ٹائرول کے علاقے میں سوئلڈن کے مقام پر برفانی تودے کی زد میں آ گئے، جب ان کی ٹیم کے 4 ساتھی بچ گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی کوچ موجود نہیں تھا۔ آسٹریا کے نشریاتی ادارے ORF کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی بھی کھلاڑی نے برفانی تودے کے دوران پہنا جانے والا ہنگامی لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس علاقے میں کئی دنوں سے برفباری اور کم درجہ حرارت کی وجہ سے برفانی تودے گرنے سے متعلق انتباہ جاری کیا جا چکا ہے۔ ایک نجی کمپنی کی طرف سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے بغیر کسی خلاباز کے مال بردار جہاز کی پرواز آغاز سے چند لمحے قبل منسوخ کر دی گئی۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کے امریکی خلائی مرکز سے اسپیس ایکس فیلکن 9 راکٹ پرواز کے لیے بالکل تیار تھا، اور صرف 1 منٹ قبل کسی تکنیکی خرابی کے باعث اسے روک دیا گیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ وہ اس کارگو شپ کے پرواز کے لیے جمعے کی صبح پھر کوشش کرے گا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں تائیوان کے سفیر کے گھر پر 9:30 کے متنازع تقریب میں تائیوان کے متنازع پرچم کی کشائی کا امریکہ نے پہلے سے علم ہونے سے انکار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس تقریب کی مذمت کی تھی اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایسے آئندہ واقعات کے رونما ہونے کو روکے۔ اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے پیر کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو پرچم کشائی کی تقریب کا علم نہیں تھا۔ واشنگٹن میں واقع ٹوین آکس میں تائیوان کا اصولی دفتر اور رہائش ہے۔ جین ساکی نے کہا،
We did not know about the January 1st flag raising at Twin Oaks in advance. The ceremony is not consistent with US policy.
ہمیں 1 جنوری کو ٹوین آکس میں پرچم کشائی کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ وہ تقریب امریکہ کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہم 3 مراسلوں اور تائیوان ریلیشنز ایکٹ 1979 کی بنیاد پر امریکہ کا چین کو یکو تنہا ملک تسلیم کرنے کی پالیسی کا پوری طرح سے احترام کرتے ہیں۔ امریکی حکومت کے کسی اہلکار نے کسی بھی حیثیت میں اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔ قبل ازیں پیر کے روز چین نے اس تقریب کی مذمت کی تھی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن ینگ کا کہنا تھا کہ چین سختی سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس نے امریکہ کو ایک باضابطہ یادداشت ارسال کی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ ون چائنا پالیسی کا احترام کرے اور تائیوان کے معاملے سے محتاط اور درست انداز سے نمٹے۔ ہفتے کے روز تائیوان میں قائم چائنا پوسٹ نے خبر دی تھی کہ 1979 میں امریکہ چین مشترکہ اعلامیے پر دستخط کے 36 برس بعد 1 جنوری کو واشنگٹن میں پرچم کشائی کی گئی۔ اس مسودے کی روح سے امریکہ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو چین کی واحد اور قانونی حکومت اور تائیوان کو چین کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ چائنا پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر میں کہا گیا ہے کہ تقریب کے دوران تائیپے اکنامک اینڈ کلچرل ریپریزنٹیٹو آفس یعنی ٹیکرو کے پرچم کی کشائی کی گئی تھی اور اس تقریب میں 100 کے قریب افراد شامل تھے۔ اس تقریب میں تائیوان کے چوٹی کے ایلچی شین لیو شن نے بھی شرکت کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ یہ تقریب امریکہ کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ دی تائیپے ٹائمز کا کہنا تھا کہ پرچم کشائی تائیوان اور امریکہ کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات کا اشارہ ہے۔ اخبار کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کو اس کی پہلے سے اطلاع دی گئی تھی، جس نے اس کی منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس تقریب کو چپ چاپ کیا جائے اور ٹیلی ویژن پر نہ دکھایا جائے۔ ہوائی پیسیفک یونیورسٹی میں تائیوان سے متعلق امور کے ماہر اور ایشین سٹڈیز کے استاد پروفیسر ولیم شارپ کا کہنا تھا کہ چین اس واقعے پر ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ شارپ نے کہا، میرے نزدیک چین اس معاملے پر کچھ زیادہ ہی حساس ہے، اور چین کے اقتدار اعلیٰ سے متعلق کسی بھی معاملے پر چین کچھ زیادہ ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ پریس میں تائیوان کی اتنی زیادہ تشہیر کر رہے ہیں جتنی اس کو ویسے نہ ملتی۔ میرا مطلب ہے کہ امریکی پریس تائیوان کی کم و بیش اتنی زیادہ تشہیر نہیں کرتا، چین کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے۔ اس سے تائیوان کو زیادہ شہرت مل رہی ہے، جو کہ حقیقت میں چین نہیں چاہتا۔ پروفیسر شارپ کا کہنا ہے کہ ٹوین آکس میں پرچم کشائی کی تقریب ہونے کے معنی یہ نہیں کہ یہ سب کسی سفارتی عمارت میں رونما ہوا، بلکہ یہ سب ایک نجی رہائش گاہ پر ہوا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ میں پولیس نے بھارت میں 20 سال قبل کیے گئے ایک بم حملے میں ملوث مفرور مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق گرمیت سنگھ عرف جگتار سنگھ تارا کو پیر کو مشرقی صوبے جونپوری سے گرفتار کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق گرمیت سنگھ ان 6 مشتبہ شدت پسندوں میں سے ایک تھا جنہوں نے بھارتی ریاست پنجاب میں 1995 میں ایک بم حملہ کر کے وزیر اعلی سمیت 15 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ گرمیت 2004 میں جیل سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ اسے 2007 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ شدت پسندوں نے ریاستی وزیر اعلی بیان سنگھ کی گاڑی میں بم نصب کیا تھا، جس کے پھٹنے سے وزیر اعلی سمیت ان کے عملے اور گارڈز کے 12 ارکان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 3 زخمیوں نے بعد میں دم توڑا۔ اس واقعے کی ذمہ داری برخالصہ انٹرنیشنل نامی سکھ علیحدگی پسند تنظیم نے قبول کی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ عسکریت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں عراق کی مزید امداد کرے گا. سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
آسٹریلیا کی حکومت شمالی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی قیادت والے فضائی حملوں میں پہلے ہی شامل ہے. آسٹریلیا نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ 200 اسپیشل فورسز بھی عراق بھیجے گا جو عراقی فوج کے لیے بطور مشیر کام کریں گے. پیر کے روز ٹونی ایبٹ نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بغداد کا اپنا پہلا دورہ کیا. انہوں نے اپنے ہم منصب حیدر الابادی سے وعدہ کیا کہ آسٹریلیا سنی عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے جو ممکن ہوگا وہ کریں گے جنہوں نے عراق اور ہمسایہ شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
عراق از اے کنٹری وچ ہیز سفرڈ ا ویری گریٹ ڈیل. فرسٹ
مسٹر ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ عراق ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت سے مسائل جھیلے ہیں. پہلے عشروں پر محیط صدام حسین کی آمرانہ حکومت اور پھر بد نظمی اور ابتری, جس کے بعد امریکی قیادت والا حملہ اور حالیہ دنوں میں فساد اور تاریک دور جو داعش کے نتیجے میں شمالی عراق کو وراثت میں ملا ہے. وزیر اعظم ٹونی ایبٹ مزید کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو شکست دینا نہ صرف عراق کے لیے ایک جدوجہد ہے بلکہ عالمی جنگ ہے. بغداد کے اپنے پہلے غیر اعلانیہ دورے میں مسٹر ایبٹ نے عراقی صدر فواد معصوم سے بھی ملاقات کی. یہاں انہیں امریکی اور آسٹریلوی فوجی کمانڈروں نے بریفنگ دی. انہوں نے عراق میں آسٹریلوی فورسز کے ساتھ فوجی اڈوں پر بھی وقت گزارا. آسٹریلیا ہزاروں غریب عراقی عوام کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پر 4 ملین کی امداد دے گا. یہ غریب لوگ بے گھر ہیں اور دہشت گرد حملوں میں ان کے گھر بار اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں قائم انسانی حقوق گروپ جرمنی پر زور دے رہا ہے کہ وہ یوکرینی وزیراعظم پر دباؤ ڈالیں کہ وہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑائی میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے کہ شہریوں کا کم سے کم نقصان ہو. ہیومن رائٹس واچ نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے کہا گیا کہ وہ یوکرین کے وزیراعظم آرسنی یاتسینوک پر زور ڈالیں کہ وہ یوکرینی فوجوں کے لیے خصوصی احکامات جاری کریں کہ وہ گنجان آباد علاقوں میں خاص بارودی ہتھیار استعمال نہ کریں. جرمنی یوکرین کے قریب ترین حلیفوں کا سربراہ ہے اور اس کی چانسلر مسٹر یاتسینوک سے جمعرات کے روز برلن میں ملاقات کر رہی ہیں. فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے مسئلے پر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر روس کے خلاف پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے. پیرس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنے ایک طویل ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ نے روس کے خلاف جو پابندیاں عائد کی ہیں ان سے نہ صرف روس متاثر ہوا ہے بلکہ یورپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے.
Il faut parler à Poutine, je l'ai fait. Mais en même temps, il faut parler clairement. Il faut lui dire ce que nous voulons.
فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ روس کے صدر کو اپنے اقدامات ختم کرنے ہوں گے. دوسری طرف ہمیں نئی پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے, اور اگر یوکرین کے مسئلے پر مناسب پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر عائد شدہ پابندیوں کو اٹھا لینا چاہیے. واضح رہے کہ پچھلے سال روس کی جانب سے کرائمیا کے انضمام اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی روسی حمایت کے جواب میں یورپ اور امریکہ نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں, مگر اب یورپ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان پابندیوں کے منفی اثرات یورپی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں. فرانس کے صدر نے اپنے اس انٹرویو میں داخلی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. ان میں فرانس کی بگڑتی ہوئی معیشت, مشرق وسطی کے حالات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسائل شامل تھے. یونان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا,
Les Grecs, ils sont libres de décider souverainement de leur gouvernant. C'est le sens de l'élection qui va avoir lieu à la fin du mois de janvier.
مسٹر وولون کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا انحصار یونان پر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے یورو زون میں شامل رہنا چاہیے یا نہیں. تاہم یونان کو چاہیے کہ وہ یورپی وعدوں کا احترام کرے. اس ماہ یونان میں اس کے بارے میں رائے شماری ہو رہی ہے کہ آیا یونان کو یورو زون میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-789।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایک سال سے کچھ عرصہ پہلے گنی کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایبولا کی بدترین وبا کا آغاز ہونے کے 5 مہینے بعد اس وبائی مرض کو صحت عامہ کی عالمی ایمرجنسی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ پھر بھی مرض کے خاتمے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، یہ کہنا ہے صحت کے ایک اعلی امریکی عہدیدار کا، جو ایبولا سے بدترین متاثرہ 3 ملکوں کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ امراض کے علاج کے امریکی اداروں کے مرکز یعنی یو ایس ایڈ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تھامس فریڈمن 21 دسمبر کو مغربی افریقہ سے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے مریضوں اور ڈاکٹروں سے بات چیت کی ہے۔ خطے میں سی ڈی سی کے عملے کے 170 اراکین سے ملاقاتیں اور 3 ملکوں کے صدور، وزرائے صحت اور ایبولا کی روک تھام کے رابطہ کاروں سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کیں۔ ان کے بقول صورتحال بیک وقت اثر انگیز اور سنگین ہے۔ ڈاکٹر فریڈمن کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر تسلی ہوئی ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں ایبولا کی روک تھام کی کوششوں میں کتنی بہتری آئی ہے، بین الاقوامی امداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ان 3 ملکوں کے عوام ایبولا کے خاتمے کے لیے کتنی سخت کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے سنگین بات یہ ہے کہ سیرا لیون میں اب بھی ایبولا تیزی سے، جبکہ منروویا اور کوناکری میں بلا رکاوٹ پھیل رہا ہے، اور اس کے پھیلاؤ کا سبب بننے والے روابط کی کھوج میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دورے کے دوران گنی، لائبیریا اور سیرا لیون کے نتائج پر بات کرنے کے لیے منعقدہ ایک بریفنگ میں ڈاکٹر فریڈمن نے بعض علاقوں میں بہتری جبکہ بعض میں ایبولا کے کیسز میں اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لائبیریا میں وبا کی رفتار میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے، اور اس وقت ایبولا پر قابو پانے کے لیے لائبیریا کی کارکردگی بہتر ہے، جس کی وجوہات میں ایبولا کی علاج گاہوں اور کمیونٹی کیئر سینٹرز تک بہتر رسائی، تدفین کے محفوظ طریقہ کار اور اس کام میں عوام کی شمولیت شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیرا لیون میں ایبولا کے پھیلاؤ کی رفتار مسلسل تیز ہو رہی ہے، جبکہ گنی کے مرکزی شہر میں ایبولا کا پھیلاؤ تشویشناک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایبولا کی روک تھام کی کوششوں پر اپنی گرفت کمزور کر دیں۔ 1.2 ارب ڈالر کی رقم کی حالیہ منظوری ایبولا کی روک تھام کی بین الاقوامی کوششوں اور بہتر تیاری کے لیے، اور مستقبل میں ایبولا جیسے دیگر طبی امراض کی روک تھام، تحقیق اور ان پر قابو پانے کی عالمی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جہاں اس مرض پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہاں یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارا فوری رد عمل وبائی امراض کے خطرے کے مقابلے کی طویل مدتی کوششوں میں بھی کارآمد ثابت ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف مہم چلانے والی ایک اہم تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سن 2015 اہم مواقع اور بڑے چیلنجز کا سال ہوگا۔ اس وبا کو تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ افراد ایچ آئی وی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا نے ہیلتھ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف کام کرنے والی ایک تنظیم اے ویک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مچل وارن کہتے ہیں کہ نئے سال کا ایک چیلنج حالیہ سائنسی کامیابیوں کو روبا عمل لانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد اس بیماری کے خلاف ایک جامع رد عمل کے ایک حصے کے طور پر طبی پیش رفت کو تیز تر کرنا اور عالمی سطح پر ایچ آئی وی کی روک تھام کے طریقوں کی فراہمی ہے۔ یہ ایک ایسا سال ہے جو ایڈز کے خلاف اقدامات کی وضاحت کرے گا۔ ہم 34 سال سے زیادہ عرصے سے اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور اب یہ وہ حقیقی مقام ہے جس پر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے یہ مرض ختم کرنے کی درست سمت چل رہے ہیں یا ہم سال بسال اس امید کے دائرے میں مسلسل پھنسے رہیں گے کہ ہم درست چیزیں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2015 کے شروع میں ایچ آئی وی کی مؤثر روک تھام کے بارے میں نتائج کا اعلان کیا جانا چاہیے، یعنی مائکروبیسائڈ کے مؤثر ہونے کے بارے میں۔
As you may recall, back in 2010, we had the initial proof of concept of the Caprisa trial.
اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو سن 2010 میں ہمیں کیپریسا نظریے کے تحت کیے گئے تجربات کے ابتدائی نتائج سے یہ پتا چلا تھا کہ ٹیناوو ویر جیل کے استعمال نے جنوبی افریقہ میں عورتوں کو اس مرض سے جزوی تحفظ فراہم کیا۔ ٹیناوو ویر مخصوص قسم کے وائرس خاص طور پر ایچ آئی وی کی روک تھام کی دوا ہے جسے بڑے پیمانے پر جسم کے اندر موجود وائرس دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دوا انفیکشنز کی روک تھام کے سلسلے میں بھی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ کیپریسا کے نتائج کی تصدیق اور اس کا دائرہ پھیلانے کے لیے سن 2010 سے ایک مطالعاتی تحقیق جاری ہے، اسے فیکٹس 001 کہا جاتا ہے اور اس پر جنوبی افریقہ میں بھی کام ہو رہا ہے۔ اس مطالعے کے لیے امریکہ اور جنوبی افریقہ کی حکومتوں اور گیٹس فاؤنڈیشن نے رقوم فراہم کی ہیں۔ وارن کہتے ہیں کہ فیکٹس 001 یہ تصدیق کر سکتا ہے کہ آیا جنسی تعلق سے پہلے اور بعد میں ٹیناوو ویر کا استعمال ایچ آئی وی انفیکشن لگنے سے روک سکتا ہے۔
The results are expected in the first quarter of the year. If that's a positive result and if it confirms the Caprisa finding,
یہ نتائج سال کی پہلی سہ ماہی میں متوقع ہیں۔ اگر اس کا نتیجہ مثبت رہا اور اس نے کیپریسا کے نتائج کی تصدیق کر دی تو اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ لیبارٹری تجربات سے باہر نکل کر اس دوا کو عملی طور پر آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی ان تجربات کے نتائج کے حوالے سے بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ یہ الفاظ تھے مچل وارن کے۔ توقع ہے کہ سن 2015 کے آخر اور سن 2016 کے آغاز میں مائکروبیسائڈ کے حوالے سے دو اور مطالعاتی تحقیقات کے نتائج جاری ہو سکتے ہیں۔ اس سال جنوبی افریقہ میں ایڈز کی ایک ویکسین پر بھی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن 2009 میں تھائی لینڈ میں ویکسین تجربات کا تسلسل ہے جن سے یہ پتا چلا تھا کہ ایچ آئی وی سے بچاؤ ممکن ہے۔ تاہم جنوبی افریقہ میں کیے جانے والے تجربات کے نتائج اور اس سے متعلقہ مطالعاتی جائزے آئندہ کئی برسوں تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس دوران احتیاطی اقدام کے طور پر اینٹی ریٹرو وائرلز کے زیادہ استعمال کی توقع ہے۔ اسے پریپ یا پری ایکسپوجر پروفلیکسس کہا جاتا ہے، لیکن ایویک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ایچ آئی وی کے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے اس کا زیادہ تر استعمال بدستور جاری رہے گا۔
2014 2013 ended with the calls by the United Nations AIDS program, UNAIDS.
سن 2014 کا اختتام اقوام متحدہ کے ایڈز پروگرام اور یو این ایڈز کی جانب سے اس وبا کے علاج سے متعلق ایک نیا حقیقی ہدف مقرر کرنے کی اپیلوں کے ساتھ ہوا. یو این ایڈز کا نیا ہدف ہے 90-90-90, یعنی یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 90% متاثرہ افراد کو صحت کی اپنی صورتحال کا علم ہو, ان میں سے 90% افراد کو علاج کے دائرے میں لایا جائے, اور ان زیر علاج لوگوں میں سے 90% کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان میں اس وائرس کو دبا دیا گیا ہے. اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ایچ آئی وی کو منتقل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ سن 2015 کے اختتام تک ایچ آئی وی سے متاثرہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے علاج کی سہولت مہیا کرنا ایک اول العزم مگر قابل حصول ہدف ہے. یہ درست سمت ایک بڑا قدم ہوگا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اس لیے ہمیں علاج کو جس سطح تک لے جانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں حقیقتاً ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہے, لیکن یہ درست سمت پر ہے. دوا کی قیمت گر رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس ان کی بہت زیادہ مقداریں ہیں. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے کچھ شفا خانوں میں وائرس کچھ دواؤں کی فراہمی میں مسائل درپیش ہیں.
For all of the excitement around prevention, around treatment, it really becomes a resource question.
وبا سے بچاؤ کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے تمام خوشکن چیزوں کے باوجود یہ فی الواقع وسائل کا سوال بن جاتا ہے, کیونکہ ایڈز سے نمٹنے میں کامیابیاں ارزاں نہیں ہیں اور یقینی طور پر وہ مفت حاصل نہیں ہوتی. اور حقیقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم عالمی کمیونٹی کے لیے ان چیزوں پر اپنی سرمایہ کاری کی سطح بڑھانے جا رہے ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ مؤثر ہو سکتی ہیں, کیونکہ وبا کو ختم کرنے کی ساری گفتگو کا انحصار اچھی سائنس اور حقیقی وسائل پر ہے, اور ہم یہ وسائل ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وارن کم از کم 10 سال تک ایچ آئی وی ایڈز کی وبا کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. اس کی راہ میں ایک رکاوٹ اس سے منسوب بدنامی اور امتیازی سلوک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا طویل مدت میں کوئی بھی ویکسین یا وائرس کش دوا مؤثر نہیں ہوگی. وہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طبی علاج موجود نہیں ہے جو دوسروں کے متعلق لوگوں کی سوچ درست کر سکے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد ریکارڈڈ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا جس کی میزبان ہوں گی بہجت چیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.